نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سیرۃ النبی کے سلسلے میں ہم غزوہ بدر کو دیکھیں گے. ابھی تک جو چیزیں ہم نے پڑھی ان میں سے آخری چیز جو تھی مدینہ میں آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقدامات تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ایک بہت ہی بیدار مغز کیئرفل لیڈر ہونے کا ثبوت دیا, اور آپ نے وہ تمام حالات پہلے سے دیکھ لیے گویا کہ جو کہ بعد میں پیش آنے والے تھے. چھوٹے چھوٹے سرایا ہم نے دیکھے جس سے ہمیں اسلام کا مزاج بھی سمجھ آتا ہے کہ اسلام کسی کو چھیڑتا نہیں, لیکن اگر کوئی چھیڑنا چاہے تو پھر اس کو چھوڑتا بھی نہیں, اور یہی فطرت کا اصول ہے کہ انسان اپنا دفاع کرے. آج ہم دیکھیں گے غزوہ بدر, اور پیج ہے بک کا 186. 17 رمضان سن 2 ہجری میں یہ جنگ واقع ہوئی. یہاں سے آپ ایک چیز نوٹ کرتے جائیں اگر ابھی تک آپ نے نوٹ نہیں کی, کہ ہر اہم واقعہ رمضان میں ہوا. جب اقرأ باسم ربک اللذی کی آیتیں شروع ہوئیں تو رمضان تھا. ہم نے وہاں بات کی تھی یا 21ویں رمضان تھی یا 27ویں رمضان تھی. ہجرت ہوئی تو رمضان تھا, اور بدر ہو رہی ہے تو رمضان ہے. کیا اللہ مسلمانوں کو سزا دینا چاہتا ہے؟ آج تو ہم روزہ رکھ کے خود پہ رحم کھاتے ہیں نا, کہ اتنے لمبے روزے, یہ نہیں کہتے کہ اتنی آسانیوں والے روزے, لیکن آپ دیکھیے کہ روزے کے اندر انسان کے اندر ایک ایسی ایمانی قوت بھر جاتی ہے کہ جس کے ساتھ انسان واقعی بہت مشکل حالات پہ قابو پاتا ہے. تو بہرحال یہ پہلا مارکہ تھا قریش اور مسلمانوں کے درمیان میں, اور فیصلہ کن مارکہ تھا, یعنی اس کے اثرات اتنے دور تک گئے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غزوہ بدر نے مسلمانوں کی حیثیت متعین کر دی. 13 سال کے ایک پرخطر اور پرفتن دور کے بعد مسلمان جب مکہ سے مدینہ آ گئے, 1 سال تک آپ نے کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں کی. پیچھے سرایہ کے تذکرے میں ہم نے ایک قافلے کا تذکرہ سنا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے لیے لوگوں کو بھیجا, لیکن قافلہ وہاں سے گزر گیا اور صحابہ کرام ذو العشیرہ نام کی جگہ تک گئے اور واپس آ گئے. جب یہ قافلہ چلا گیا تو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا. شام کے مقام حورہ تک بھی 2 لوگوں نے اس کا پیچھا کیا. جیسے ہی یہ قافلہ وہاں سے گزرا انہوں نے جلدی سے مدینہ خبر پہنچائی. اب یہی قافلہ جب واپس آ رہا ہے تو اللہ کے نبی نے سوچا کہ ہم جا کے راستہ روکتے ہیں. صحابہ کو نکلنے کی دعوت دی, لیکن آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی جنگ ہوگی. بڑی سے مراد تعداد اور اسلحے کی بڑائی نہیں, یعنی اثرات کتنے اس کے بڑے ہوں گے. ایسے ہی جیسے آپ کو آج کہہ دیا جائے کہ ایک ارجنٹ طرز ہے وہ ٹیوزڈے کو فائنل ہوا ہے تو آپ لوگ چلیں گے, پلیز جائیے گا, کوشش کیجیے گا. اب آپ سوچیں گے اچھا کل منڈے ہے, پرسوں ٹیوزڈے ہے, چلے دیکھتے ہیں, لیٹ سی. کوئی فلائر نہیں, کچھ نہیں, جس کو کہہ سکے کہہ دیا. اور ایک وہ درس ہوتا ہے جس کے لیے پہلے کئی مہینے سے پبلسٹی ہوتی ہے. تو یہ جنگ بالکل ان اناؤنسڈ بھی تھی اور ان ایکسپیکٹڈ بھی تھی. اللہ کے نبی کو بھی گمان نہیں تھا کہ اتنی بڑی بات بن جائے گی. بہرحال صحابہ کو نکلنے کی دعوت دی, لیکن ضروری نہیں ہے تو لوگوں نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا. آپ کی دعوت پر 313, 314 یا 317, 313, 314 یا 317 لوگ نکلے, جن میں سے 82 یا 83 یا 82 یا 86 مہاجرین تھے, اور 61 یعنی 61 قبیلہ اس کے, اور 170 قبیلہ خزرج کے انصار تھے. یا نوٹ کیجئے گا باب کہ سرایا میں سارے مہاجرین گئے, لیکن اب یہ جنگ جو تھی اس میں انصار آئے. اس سے بھی لگتا ہے نا کہ 1 سال گزر چکا تھا, انصار کی تربیت بھی ہو چکی تھی, اور جو ایک دم ان کے اوپر ایک بوجھ پڑ گیا تھا مہاجرین کے آنے سے, اس کو بھی انہوں نے طریقے پہ سمجھ لیا اور نبٹ لیا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اب اس جنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہاجرین کی نسبت انصار جو ہیں وہ زیادہ ہیں. تیاری بھی کوئی نہیں تھی, پتہ ہی نہیں تھا ہونا کیا, تو تیاری کیا کرنی تھی. تیاری تو اس چیز کی ہوتی ہے نا جس کے لیے انسان ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے. سواری میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے. اب آپ آج یہ کہیں کہ گاڑی, رائڈ, موٹر سائیکل, سائیکل, کیا کچھ تھا. اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ 2-3 چیزیں تھیں جس کو آپ سوچ سکتے ہیں کہ 313 بھی اگر لوگ مان لیں جو کہ معروف ہے, تو ان کے لیے رائڈز کتنی تھوڑی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید جھنڈا باندھا، حضرت مصعب بن عمیر کے حوالے کیا، ایک جھنڈا مہاجرین کا تھا جو حضرت علی کے سپرد کیا گیا، اور ایک جھنڈا انصار کا تھا، گویا کہ کلاسیفیکیشن کر دی، دو گروپس بنا دیے، ٹھیک ہے؟ تو انصار کا جھنڈا سعد بن معاذ کے ہاتھ میں تھا، مدینہ کا انتظام کسی کے ہاتھ چھوڑنا تھا۔ یہاں سے اب دیکھیں سب عمل کی باتیں نا، کہ جائیں تو پیچھے اپنے لیے، اپنے کاموں پہ یا جو کام آپ کرتے ہیں اس کی جگہ کسی کو چھوڑیں۔ تو آپ نے ابن ام مکتوم کو چھوڑا، کون تھے یہ؟ نابینا، بلائنڈ، لیکن دل کے روشن تھے، جنگوں میں نہیں جا سکتے تھے نا، تو پھر کہتے تھے مجھے پیچھے چھوڑ جائیں، میں پھر پیچھے کا کام کرتا ہوں۔ یہاں سے آپ کے خوبصورت مینجمنٹ بھی دکھے گی۔ روحا نام کی ایک جگہ، روحا، وہاں جب پہنچے تو ابو لبابہ بن عبد المنذر کو بھیج دیا گیا، جو پھر ان کے ساتھ رہے یا ان کی جگہ پہ انہوں نے کام کیا کچھ حالات کی وجہ سے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو ارادہ بدر کی طرف جانے کا تھا۔ مدینہ کے جنوب مغرب میں، یعنی ساؤتھ ویسٹ میں، 155 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جگہ واقع ہے۔ گویا کہ آپ کہیں کہ صحابہ کرام نے مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر فاصلہ طے کیا، 2 گھوڑوں اور 70 اونٹوں کی مدد سے۔ لوگ کتنے تھے؟ 313، تو باری کیسے آتی ہوگی؟ کچھ چلتے تھے پیدل، کچھ واک کرتے، کچھ پھر سوار ہوتے، ٹرنس لیتے اور وہاں جاتے۔ ہم تو پہلے ہی چھوڑ دینی تھی، جگہ ہی نہیں ہے، رائڈ ہی نہیں ہے، چل ہی نہیں سکتے، بیٹھ ہی نہیں سکتے، اتنے عذر ہوتے ہیں ہمارے پاس کام سے رکنے کے، کہ اتنے کام کرنے کے نہیں ہوتے۔ واللہ ہی کہتے تھے کہ بھی اللہ کے نبی دیکھیے 70 اور 2 72 لوگ جا سکتے ہیں، دیٹس اٹ۔ بھائی ہم یہ کیسے ہوگا، پھر پہلے ہی رستے میں تھک جائیں گے تو دشمن سے کیسے لڑیں گے؟ 100 باتیں ہم کرتے، کوئی کچھ نہیں کہا، چل پڑے، جو حالات ہیں، ٹوٹی ملی چیز ٹوٹی بھی لے لی، جڑی بھی ملی لے لی، سواری نہیں ملی تو پیدل، مل گئی تو چل پڑے، کوئی بڑی بات نہیں۔ اور ایمان والا ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ جو اللہ کے ہر فیصلے کو اسی طرح قبول کرتا ہے جیسے کہ یہی میرے لیے سب سے خوبصورت تھا۔ جگہ یہ جو تھی، یعنی اس کے ارد گرد پہاڑ تھے، 3 راستے تھے اس میں اندر آنے اور جانے کے۔ ایک راستہ ساؤتھ یعنی جنوب سائڈ پہ تھا، اس کو عدوۃ القصوی کہتے ہیں۔ عدوا کہتے ہیں کنارے کو، قصوی کہتے ہیں دور کو، ٹھیک ہے؟ دوسرا نارتھ سائڈ پہ شمال میں تھا، اس کو العدوۃ الدنجا، قریب کا کنارہ یا ناکا، یہ مدینہ کے قریب تھا۔ قریب کس سے تھا؟ یہ مدینہ کی سائڈ پہ تھا، قصوی مدینہ سے دور سائڈ پہ تھا۔ تیسرا شمالی راستے کے قریب ہی مشرق میں، اس سے مدینہ کے لوگ آتے جاتے تھے۔ بہرحال مکہ سے شام آنے جانے والے قافلے عموماً یہی راستہ اختیار کرتے تھے، لہٰذا اللہ کے نبی نے سوچا کہ ہم یہاں رک جاتے ہیں، جب قافلہ آئے گا تو اس سے بات چیت کر لیں گے۔ یہاں پہ کنویں بھی ہیں، باغات بھی ہیں، اور عموماً یہ جگہ چونکہ پانی ہے، ادھر بدر کا کنواں تھا تو لوگ پھر سٹاپ اوور بھی لے لیتے تھے، جو پیچھے سے آ رہے ہوتے تھے پڑاؤ ڈال لیتے تھے اور کئی گھنٹے تک یہاں رہتے تھے، بلکہ کئی کئی دن تک بھی۔ تو یہ ساری وجوہات سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس جگہ کو چوز کیا۔ یہاں سے کیا پتہ چلا؟ کہ پلاننگ اور درست فیصلہ کامیاب زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ آپ اور میں جہاں بھی ستائے جاتے ہیں نا، اس کی وجہ ہمارا فیصلہ غلط ہوتا ہے۔ بس آپ کے پیٹ میں درد ہوا، پتہ کیا چلا؟ کہ رات کو آپ نے جلی ہوئی روٹی کھا لی، تو وہ جلی ہوئی روٹی کو کھانے کا فیصلہ غلط تھا، جس کی بنیاد میں آپ کو پیٹ میں درد ہوا۔ اسی طرح ساری مثالیں، اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ قافلہ ادھر رکے گا، مسلمان تینوں راستے بند کر دیں گے، ایک قسم کا ان کو سراؤنڈ کر دیا، لیکن اس کے لیے شرط کیا تھی؟ کہ قافلے والوں کو یہ نہ پتا لگے کہ مسلمان ادھر ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، کہ ایک تو یہ باہر ہائی وے یا ارد گرد یہاں کوئی لوگ ہوں تو ہم جا کے یہاں کھڑے ہو جائیں کہ آؤ جی ہم تمہارا راستہ روکتے ہیں، وہ یہ لندے برگ کا ایگزٹ نہیں لیں گے، سیدھا نکل جائیں گے، پیچھے مڑ جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے، پھر اسی سائڈ پہ چلے جائیں گے۔ لیکن آپ امیجن کریں، یہ جو نیچے ہمارا اسکول ہے، آپ اس کو ایک روڈ سمجھیں، اب اگر ہم یہ جو پارکنگ لاٹ ہے اس کو ایک اپنے لیے جگہ سمجھیں، تو اب پارکنگ لاٹ سے نکلنے کا کیا راستے ہیں؟ یا تو کوئی اوپر سیڑھیوں کے راستے اوپر بھاگے گا، یا پھر نیچے سے گاڑی کے راستے جائے گا۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے ایسی جگہ ڈھونڈی جہاں سے اسکیپ کرنا مشکل ہو۔ تو یہ خوبصورت ایک تدبیر تھی آپ کی، اور اگر ان کو پہلے پتہ چل جاتا کہ مسلمانوں نے یہ سوچا ہوا ہے تو وہ کبھی بھی یہاں نہ رکتے، وہ تو پھر وہی بات ہے نا کہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی کی حکمت عملیوں میں ایک یہ بھی تھی کہ آپ جب بدر کے لیے نکلے تو شروع میں آپ نے بدر کا راستہ نہیں ڈھونڈا دکھایا، یعنی لوگوں کو لگا کہ بدر پہ نہیں رکیں گے، کہیں اور گئے. آہستہ آہستہ دور سے ایک راؤنڈ لیتے لیتے پھر گھوم کے آرام سے بدر پہ آ گئے، تاکہ منافق یا جاسوس جو پیچھا کر رہے ہیں، خبریں دے رہے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ آپ تو ادھر گئے تھے، بعد میں پتہ چلا ادھر نہیں ادھر گئے تھے. ٹھیک ہے، بہرحال اسی طرح سے ہوا. اب جو قافلہ تھا، یہاں جہاں بھی لفظ قافلہ آئے نا تو اس کے آگے لکھ لیجئے ابو سفیان کا وہ قافلہ جس پہ سامان تھا، جس کا راستہ روکا جا رہا تھا بیسیکلی اس وقت. ذرا سنیے کہ اس پہ کیا کچھ تھا جس کو دیکھ کے ایک بندے کی رال ٹپک سکتی ہے. 1,000 اونٹ، کہیے 1,000 گاڑیاں، جن پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا سامان لدا ہوا تھا. دینار سونے کا ایک سکہ ہوتا ہے، 3-4 ماشے شاید، جو اس سے بھی زیادہ. ابو سفیان اس قافلے کے سردار تھے. اس قافلے کی حفاظت کے لیے صرف 40 لوگ تھے، کیونکہ تجارت کی غرض سے گئے تھے، کوئی لڑائی کی نیت نہیں تھی. تو اب آپ سوچیے اتنا سامان اور 40 لوگ، صحابہ کتنے تھے؟ 313. تو 313 اگر ان 40 سے ملتے تو کیا ہوتا؟ ایک ایک کافر کو 4-4 صحابہ نے پکڑنا تھا، چند منٹ میں مارکا جیت دیتے مسلمان، اور یہ ہزاروں ٹنوں چاندی سونا لے کر مسلمان آ جاتے. یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ آسان گول تھا نا، اچیویبل گول تھا. لیکن دیکھیے اللہ کیا کرواتا ہے. ابو سفیان جو تھے، خیر تو اس وقت کفر پہ تھے، لیکن بہت کامیاب لیڈر تھے. اچھا لیڈر کیا ہوتا ہے؟ بیدار مغز. مغز کس کو کہتے ہیں؟ برین کو. اور بیدار میں نے جاگنے والا. لیڈر سوئے ہوئے نہیں ہوتے، پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہو کیا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کام میں لگے ہوئے، بس پتہ ہی نہیں ارد گرد کیا ہو رہا ہے. مثال ہے کہ ماں کام میں لگی ہے، پتہ نہیں چلا بچہ کہیں گر بھی گیا. تو ہر طرف پہ نظر رکھنا یہ لیڈرز کی خوبی ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ دوسری خوبی جو اس میں تھی وہ تھا محتاط، کیئرفل. بعض لوگ جب ہر طرف نظر رکھتے ہیں تو کیئرفل نہیں رہتے، اس سے بھی باتیں کر لی، اس کو بھی سنا دیے دکھ سکھ دل کے راز. نہیں، یعنی وہ بات اتنی کی جتنی کرنے کی ضرورت تھی. ہر آنے جانے والے سے پوچھ رہا تھا، اچھا سناؤ مدینہ میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان آج کل کیا کر رہے ہیں، کوئی تم نے آج کل ادھر کوئی ان یوزول چیز تو نہیں دیکھی؟ یعنی اس کو فکر یہ لگی ہوئی تھی. دیکھیے جب کسی کے دل میں چور ہوتا ہے نا تو خطرہ محسوس کرتا ہے انسان. ان کو پتا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں اور اب انہی کے راستے میں سے ہم گزر رہے ہیں. تو یہ ایسے جیسے آپ دشمن کی ٹیریٹری سے گزر رہے ہیں، تو فکر تھی کہ کہیں کوئی معاملہ نہ پڑ جائے. خیر بدر سے بھی کافی دور تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ واقعی مسلمان نکلے ہوئے ہیں ہمارا راستہ روکنے کے لیے. عقل مندی کا ثبوت دیا اس نے، کفر کے اینگل سے عقل مندی کا ثبوت دیا کہ قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل کا راستہ پکڑ لیا. ساحل جہاں آئے سمجھ لیجئے جدہ، یعنی مدینہ کو بائی پاس کر کے اس طرح سے کیا جیسے آپ دیکھیے کہ مکہ سے مدینہ ایسے ایک سیدھی روڈ ہے. ٹھیک ہے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں یہ مکہ، یہ مدینہ، یہ شام. شام سے قافلہ سیدھا آتا تو مدینہ بیچ میں آ رہا تھا، شارٹ کٹ تھا. اس کو پتہ چل گیا کہ مدینہ میں لوگ ہیں، تو اس نے سیدھا آنے کی وجہ یوں بائی پاس کیا اس کو مدینہ کو. تھوڑا لمبا چکر پڑا، اوول ہو گیا، لیکن ساحل سے جدہ کے راستے ہوتے ہوئے یہ مکہ آ گیا. یعنی اس نے اپنے قافلے کو بچا لیا اور بدر کا راستہ اس کے راستے میں آیا ہی نہیں. ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک اور عقل مندی کی کہ ایک شخص کو کچھ پیسے دیے، فوراً تیز اونٹ پہ سوار ہو کے جاؤ اور مکہ میں جا کے یہ خبر دے دو کہ مسلمان مقابلے کے لیے نکلے میں، اور آپ وہاں سے ایک لشکر بھیجیں. یعنی اس نے اپنے لیے ایک قسم کا احتیاطی طور پر سامان بھی مدد بھی منگوا لی. خیر یہ گیا، بہت تیزی سے گیا، سب سے آگے نکل کر وہاں پہنچ گیا. اب یہ خبر پھیل گئی تو لوگ تو پہلے ہی تیار تھے. کہتے کہ ہر بندہ جو تھا اس میں نکلا، ابو لہب کے سوا بڑوں میں کوئی پیچھے نہ رہا. یعنی جتنے مکہ والوں کے سردار تھے سارے تیار ہو گئے. ابو لہب خود نہیں گیا، بلکہ اس نے اپنے ساتھ ایک ایسے شخص کو اپنی جگہ بھیجا جس نے اس کا کچھ قرض دینا تھا، یعنی مین حصہ اس نے بھی ڈالا. کچھ قبائل بھی ساتھ کے لے لیے، اور اس طرح بنو عدی کے سوا قریش کے ہر قبیلے نے اس جنگ میں حصہ لیا. یہ لشکر جحفہ نام کی جگہ پہ پہنچا. جب یہ لشکر پہنچا تو اس کو ابو سفیان کا میسج مل گیا کہ نہیں نہیں نہیں، اب آنے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی ابھی مکہ سے باہر ہی نکلے تھے، کہا بچ کے نکل گئے ہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں، بس آپ لوگ واپس چلے جائیں. یعنی اپنی حفاظت کی غرض سے آپ کو بلایا تھا، تو اب الحمدللہ اس کی ضرورت نہیں. سب نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ابو جہل اکڑ گیا، کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بڑی بےزدی کی بات ہے، گھر سے نکلے ہیں اور بغیر لڑے ہوئے جائیں. और दूसरी बात यह है कि ज़रा जाते हैं, देखेंगे क्या होगा, ज़रा खाएंगे पिएंगे, फतह होगी, और उसके बाद फिर हम वहाँ लौंडियों से नाच करवाएंगे, वो हमारे लिए शराबे हमें पिलाएंगी, गाने सुनाएंगी, ज़रा फ़न करके आएंगे, कुछ जश्न मना के आएंगे फतह, कैसे नहीं जाते। असल में तो उसको उसकी मौत बुला रही थी, वो तो सोच भी नहीं सकता था कि कल मेरे साथ होने क्या वाला है। खैर, कोई इसके कहने के ऊपर वापस ना गया, लेकिन बनू ज़ाहरा एक कबीला था, अपने हलीफ यानी दोस्त कबीले और रईस अहनस बिन शुरैक की राय पर वो वापस चले गए। तकरीबन 300 लोग निकल गए, बाकी कितने लोग थे? 1,000। उधर मुसलमान कितने हैं? 313। कितने लोग हैं ज़्यादा? तकरीबन 3 टाइम्स, ट्रिपल टाइम ज़्यादा लोग हैं। उदबतुल कस्वा के करीब पहुंचे और बदर के बाहर पहाड़ों के पीछे एक खुला मैदान है, वहां जाके इन्होंने स्टॉप ओवर लिया, पड़ाव डाल दिया। अल्लाह के नबी को भी सारी बातें पता चल रही थी कि अबू सुफियान तो काफिला बचा के ले गए, लेकिन अहले मक्का जो है निकल चुके हैं। अब आपने सहाबा से पूछा कि अब क्या करें? आप एक नबी सल्लम की आदत जरूर देखेंगे, मशवरे की आदत। नबी भी हैं, लीडर भी हैं, और सबसे अकलमंद भी थे, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन मशवरा बाद दफा आप देखेंगे आम सहाबा से भी करते हुए दिखते हैं, बड़े बड़े सहाबा की तो बात ही और है। अबू बकर से पूछा, अबू बकर उठे, बहुत अच्छी बात की। फिर उमर उठे, बहुत अच्छी बात की। फिर मिकदाद उठे, अब आम सहाबी हैं, इनका नाम कहीं और आप इतना नहीं पढ़ते, लेकिन इन्होंने इतनी खूबसूरत बात कही कि जो इनके किरदार का एक हिस्सा बन गई, तारुफ बन गया। कहने लगे कि अल्लाह के नबी, हम वो बात कभी नहीं कहेंगे जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कही थी, और सूरत मायदा में इसका तस्करा है 24 में।
فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون
तुम और तुम्हारा रब जाओ और लड़ो, हम यहीं बैठे हैं। यानी जुरत दिखाई। अल्लाह के नबी को ये बहुत अच्छा इनका जुमला लगा। कहने लगे, हम आपके दाएं बाएं आगे पीछे से लड़ेंगे, यानी आप फिक्र ना करें। देखिए, बाज़ दफ़ा बातें लीडर्स के ऊपर आ जाती हैं, कोई भी ऐसे हालात होते हैं और कोई 19-20 हो जाए, कहते हैं जी हमारा तो पहले ही इरादा नहीं था, ये तो बस हम चुप करके चले गए, फिर ये किया वो किया। ऐसे वक्त में बाहर लीडर को पता होता कि ये काम करना चाहिए, लेकिन वो अपनी टीम के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहता या उसको हुक्म नहीं देना चाहता। वो क्या चाहता है कि इनमें से कोई बोले, ये खुद इसकी जरूरत करे कि नहीं जी ये काम करना है मुश्किल, जो भी है करना है, जरूरत है। तो जब अल्लाह के नबी ने मिकदाद की आवाज़ सुनी तो आपका चेहरा खुशी से खिल उठा, दमक उठा, आप खुश हो गए। इसके बाद आपने कहा कि मुसलमानों मुझे मशवरा दो। इस पर फिर साद बिन माज जो अंसार में से थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, अगर आपका हमारी तरफ इशारा है। अब यहाँ फिर एक बड़ा लतीफ़ सा नुक्ता है कि मिकदाद जो थे ना, ये मुहाजिर थे, इन्होंने तो जुरत का इजहार कर दिया, लेकिन अल्लाह के नबी को फिक्र थी कि अंसार क्या सोच रहे हैं, थोड़ा सा फर्क तो रहता ही है ना नए और पुराने लोगों में। अल्लाह के नबी ने फिर भी कहा मशवरा दो, हालांकि उन्होंने इतना अच्छा कह भी दिया। तो फिर साथ ने कहा, मुझे लगता है कि अल्लाह के नबी आप अंसार की राय भी लेना चाह रहे हैं, तो हम भी आपको कहते हैं कि आप जिसको अल्लाह ने जिस हक के साथ भेजा है, आप हमें समंदर पर ले चले जिसमें कूदना चाहें तो हम इसमें भी कूद पड़ेंगे, हमारा एक आदमी भी पीछे ना रहेगा, हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि कल आप हमारे साथ दुश्मन से टकरा जाएं। हम जंग करने वाले लोग हैं, बहुत जरूरतमंद लोग हैं, और तवक्को है कि अल्लाह आपको हमारा वो जौहर दिखाएगा जिससे आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी, बस आप हमें लेकर आगे बढ़ें। यहाँ से आप देखिए कि अल्लाह के नबी की कितनी खूबी है ना, किसी पे इम्पोज नहीं करते, लेकिन जो हकीकी बात है उसकी तरफ इशारा ज़रूर दिलाते हैं, ये भी एक खूबसूरत लीडरशिप की क्वालिटी है। खैर, अल्लाह बरकत दे, उन्होंने गुफ्तगू के दौरान ये भी कहा, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अगर आप पेश कदमी करते हुए बरके गेमात तक पहुँच जाएँ तो भी हम आपके साथ हैं। बरके गेमात ऐसी है जिस तरह आज हमारी जबान में कहते हैं ना कोकाफ, यानी दूर, बहुत दूर एक इलाका था, कहा वहां तक भी जाएंगे तो हम चलेंगे। बस एक लीडर को और क्या चाहिए, साथियों से हिम्मत ही तो चाहिए होती है, और अगर साथी टूटे टूटे मरे मरे देख लें, मुमकिन तो नहीं, मुश्किल है, रहने देते हैं फिर कभी देख लेंगे, तो लीडर ने खुद तो कुछ नहीं करना होता, वो यही कहेगा अच्छा चलो ठीक है आपकी खुशी है। अल्लाह के नबी इस बात से और खुश हो गए, पहले एक साहबी ने अच्छी बात की फिर दूसरे ने, आपने कहा चलो ठीक है और खुश हो जाओ क्योंकि मुझसे अल्लाह ने दो गिरोहों में से एक का वादा फरमाया है। नोट करिए, अल्लाह ने घर बैठे नबी को कह दिया था कि आज या तो आपको अबू सुफियान का लश्कर और उसका सामान और सब मिल जाएगा, यानी उससे आपकी मुकाबला अगर आप जीतेंगे, नहीं तो फिर ابو جہل والا لشکر، اس سے بھی آپ لڑیں گے تو آپ ہی کو فتح ہوگی، تو پھر گھر بیٹھے رہتے، یہاں نقطے کی بات ہے. فتح کی امید ہے، اللہ نے وعدہ بھی دیا، لیکن نکلنا تو خود ہی پڑا، نکلیں گے تو فتح ہوگی. آج ہم گھر بیٹھے کہتے ہیں فلاں ملک آزاد ہو جائے، فلاں جگہ مسلمانوں کی مدد ہو جائے، نہیں، نکلنا آپ کو پڑے گا. ساتھ ہی اللہ نے موجزانہ طور پر اللہ کے نبی کو اس جگہ قتل ہونے والوں کی جگہیں بھی دکھا دی. آپ نے کہا میں گویا کہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ابو جہل گرا پڑا ہے، یہاں سردار بڑے بڑے گرے، میں خبر مل چکی تھی. خیر، آپ بدر کی طرف گئے، وہیں اسی رات پہنچے جہاں مشرکین پہنچ چکے تھے. وہاں پہنچ کر آپ نے میدان بدر کے اندر عدوہ دنیا کے قریب پڑاؤ ڈالا. عدوہ دنیا یعنی مدینہ سے قریب جگہ تھی، وہاں پہ آپ نے بھی اپنا قافلہ روک لیا. حباب بن منظر ایک بہت ہی ان نون صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی ایک مشورہ دوں. کیا بولے؟ کہا کہ آپ ادھر جو رکے ہیں تو کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ادھر رکے؟ کہا نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اچھی جگہ ہے. تو کہا اللہ کے نبی پھر میرا مشورہ مان لے کہ آپ یہاں نہ رکیں، بلکہ جو چشمہ دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہے اس پر چلے. اب یہاں مدینہ ہے، یہاں وہ قافلہ ہے بدر کے قریب ہے، ایک چشمہ، دوسرا چشمہ، تیسرا چشمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے. اللہ کے نبی نے کیا کیا، باہر سے آتی بس اس جگہ پہ رک گئے. دشمن ادھر تھا، اللہ کے نبی نے اپنی طور پہ سوچ لی ادھر رکتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کو پتا بھی نہ ہو کہ آگے اور بھی ہیں. ان کو پتا تھا، اس صحابی کو، حضرت خباب کو، کہ آگے پانی اور بھی ہے. تو کہنے لگے اللہ کے نبی میرا مشورہ مانے، ہم یہاں نہ رکے، اس در سے آتے ادھر، یہاں یہ اب آخری چشمے نا، ہم ادھر سٹاپ اوور کر لیں، جب ہم ادھر ہوں گے تو سارے پانی کے چشمے ہمارے انڈر آئیں گے نا، تو دشمن کے پاس پانی نہیں ہوگا، تو وہ کتنا کو سروائیو کر سکیں گے؟ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ زیادہ دیر تک لڑائی کے لیے نہیں لڑ سکیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشورہ اتنا پسند آیا کہ آپ نے اسی کو مانا. یہاں سے دیکھیے کہ بعض دفعہ بچہ بھی اتنی عقل کی بات کر دیتا ہے کہ بڑے نہیں کر پاتے، تو کبھی اپنے آپ کو عقلے کھل نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیشہ ساتھیوں سے مشورہ لیں، اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ ان کے پاس عقل نہیں، میرے پاس بہت ساری عقل ہے. زیادہ عقل بھی کبھی کبھی اچھی نہیں ہوتی. بہرحال اللہ کے نبی نے بہترین لیڈرشپ کا ایک ثبوت دیا. اس کے بعد آپ دیکھیے گا ذرا میدان جنگ کی ترتیب. ایک چھپر بنایا سب سے پہلے وہاں جا کے، جو اونچی جگہ تھی، یعنی آپ دیکھیں نا پہاڑی علاقہ ہے آپ کے لیے، جو ایسی جگہ جہاں سے آپ پورے میدان کو دیکھ سکتے تھے، لوگوں نے وہاں ایک چھوٹا سا جھونپڑا سا بنا کے اللہ کے نبی کے لیے وہ جگہ مقرر کی کہ یہ آپ کی یہاں کھڑے ہونے کی جگہ ہے، یہ آپ کی اسائنڈ پلیس ہے. اور اس پر حضرت سعد بن معاذ کی کمان میں نصارہ کی ایک چھوٹی سی جماعت پہرے پہ بھی رکھ دی، کیونکہ لیڈر تھے. آپ سب جانتے ہیں کہ لیڈر کی جان کو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی کے دفاع میں چند جنگ جو تھے وہ کھڑے کر دیے گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے لشکر تھا اس کی ترتیب فرمائی، پوری میدان جنگ کا چکر لگایا، پھر وہاں اپنے ہاتھ کے اشارے کر کے بتایا یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے، یہ کل فلاں کی، یہ کل فلاں کی قتل گاہ انشاءاللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں وہی سے بتا دی. پھر ایک درخت کے پاس، اس کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری. یہاں بھی نوٹ کیجئے، اللہ نے فتح کا یقین دے دیا، پتہ ہے فتح ہونی ہے، قافلہ بھی تیار ہے سب، پھر بھی رات کو کیا کیا ہے؟ دعا. یہ بات ہم بھول جاتے ہیں. جب ہم یہ بھول جاتے ہیں نا کہ اللہ سے مدد مانگیں گے تو مدد آئے گی، تو پھر ہمیں اپنے کام خود کرنے پڑتے ہیں. مسلمان بڑے اعتماد کے ساتھ رات گزار رہے ہیں اور اللہ نے بارش بھی نازل فرما دی. دیکھیے سامنے دشمن ہے، گھر سے بے گھر ہیں، جان کے لالے، پہلی جنگ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کتنی رات گزاری پرسکون. وہ اللہ ہی، ہمارے گھر تو بچی کی شادی ہو تو ہماری اس رات کی نیند اڑی ہوتی ہے. ہمارے بھائی بہنوں کی گھر میں کوئی خوشی غمی آ جائے، سب سے پہلے ہماری نیندیں خراب اور ہماری راتیں خراب ہوتی ہیں. ساری ساری رات لگے رہتے ہیں عجیب و غریب چیزوں میں، اور پھر رات دن میں آدھا آدھا دن سونا پڑتا ہے. کچھ تھکن پسینہ سفر بھی تھا، اللہ نے اس کے لیے ایک شاور کا انتظام کیا، بارش ہو گئی. سورۃ انفال آیت 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے، یعنی اللہ نے ایک ہی بارش سے کئی کام لے لیے. ویسے بھی آپ نے دیکھا نا، آپ تھکے ہوئے ہوں، شاور لے لیں، تھکن دور. آپ دکھی ہوں، شاور لے لیں، آپ صحیح مطمئن ہو گئے. بھوکے ہوں، پیاسے ہوں، سٹریس میں ہوں، کبھی لڑائی ہو کسی سے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے، شاور لینا بیسٹ قسم کی ایک ریمیڈی ہے. اور اگر کسی کو غسل کی ضرورت تھی وہ بھی ہو گئی. کسی کے بارے میں آپ کے دل میں بدگمانی آ رہی ہے نا، غصہ ہی آئی جا رہا ہے بار بار گھر کے کسی فرد پہ، آپ شاور لے کے دیکھیں، آپ کا دل صاف ہو جائے گا. ایک اور بہت بڑا فائدہ ہوا اور وہ کہ اب یہاں وقت نہیں ہے جب آپ اس کی تفسیر سنیں گے، آپ خود بھی سنیں گے. یہ جگہ تھی نا ایسے ٹیپر تھی، یوں سوچیے جیسے ڈھلوان ہوتی ہے. مسلمانوں نے جو جگہ چوز کی تھی نا وہ ڈھال کے اوپر تھی، اور جو ابو جہل کا لشکر تھا وہ نیچے تھا بالکل. جب بارش ہوئی تو نقصان کیا ہوا کہ وہ جگہ جہاں صحابہ تھے نا وہاں پانی پڑا تو مٹی جم گئی، اور سارا پانی نیچے کیچڑ بنا، تو ان کے قدم اکھڑنے لگے، چلتے کہیں تھے گرتے کہیں تھے، لیکن مسلمانوں کی زمین کی جو مٹی تھی نا وہ جم گئی. یہ بھی ایک فائدہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنے کام کرنے پہ قادر ہے. یہ سب ہوا اور صبح ہی اگلے ہی دن جمعے کی صبح تھی، 17 رمضان 2 ہجری، دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا. تو اس وقت اللہ کے نبی نے دعا مانگی. ابھی ہم صرف ایک خلاصہ کرتے ہیں، پھر اس کے کچھ واقعات میں آپ کے ساتھ اپنے لفظوں میں بھی شیئر کروں گی تاکہ آپ دیکھیں کہ اس جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کی کس طرح سے مدد کی. آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں، اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے. یعنی آپ نبی تھے، لیڈر تھے، حالات پہ گہری نظر رکھ رہے تھے، پلاننگ کر دی، ترتیب دے دی، اس کے باوجود اللہ سے آہوزاریاں کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اللہ تو میرے لیے اور میرے صحابہ کے لیے اس معاملے کو آسان کر دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کام دعاؤں کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ صفیں درست کر دیں گے، سب کی صفیں آپ نے درست کی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ایک بہترین ترتیب ہوتی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی صفیں درست کی اور کہا کہ جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی شروع نہ کرنا، یعنی یہ بھی ایک دیکھیے اچھی لیڈرشپ ہے، کام سب کرنے ہیں لیکن جب کہیں گے تو شروع کرنے ہیں. پھر فرمایا جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا، یعنی جوش میں ایسے ہی خوشی خوشی میں سارے تیر نہ چلا دینا، کچھ آخر میں رکھنا. ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں نا محاورتن بھی کہ پہلے ہی سارے تیر چلا دیے تو دشمن سامنے آئے گا تو کیا ہوگا، یعنی کچھ لوگ پہلے ہی سارے جواز اور سارے پروف سب دوسروں کو دے دیتے ہیں تو وقت آتا ہے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. آپ نے کہا جب تک وہ تم پر چھان نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا. اس کے بعد آپ چھپر میں آ گئے اور آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، اور اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے بڑے سوز کے ساتھ دعائیں کی. وہ دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. یہاں ایک پہلے واقعہ سناتی ہوں، بڑا دلچسپ واقعہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفے درست کر رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، یعنی جس کی طرح سے آپ ترتیب کروا رہے تھے، تو آپ نے اس چھڑی کے ساتھ اس طرح لوگوں کو سیدھا کر رہے تھے. دیکھیے اس طرح نماز میں بھی صفے آپ سیدھی کرواتے تھے، تیر کہہ لیں یا چھڑی تھی. اچھا، ایک بہت ہی یعنی بڑی عمر کے صحابی تھے، سواد بن غزیہ ان کا نام تھا. وہ تھوڑے سے صف سے آگے تھے، جیسے آپ نماز میں بھی کبھی دیکھیں نا نیچے سے ہی لوگوں کے پاؤں الگ ہوتے ہیں، یا تو کہتے ہیں کہ یہ آگے نکلے ہوئے تھے یا ان کا تھوڑا سا پیٹ آگے تھا. تو جب اللہ کے نبی ان کے پاس سے گزرے نا تو تیر کی نوک ان کے پیٹ پہ لگ گئی. انہوں نے اللہ کے نبی کو روک لیا. آپ نے کہا کہ سواد سیدھے ہو کے کھڑے ہوں. تو سواد نے کہا اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، حالانکہ اللہ نے تو آپ کو حق اور عدل کا حکم دیا ہے، یعنی کہ آپ کا تیر میرے پیٹ میں گھس گیا، میں تو آپ سے بدلہ لوں گا. اب آپ سوچئے صحابہ کا کیا حال ہوگا. استغفر اللہ، آپ کیسی باتیں، لوگ ڈانٹنے لگے. سواد آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کوئی جان کے تھوڑی آپ کو تیر چبھایا. کہنے کہ نہیں یہ میرا حق ہے، میں بدلہ لوں گا. اللہ کے نبی نے کبھی ابھی لے لو، قیامت کے دن جو تم دعویٰ کر کے آؤ گے کہا لاؤ تم بھی مجھے تیر چبھو لو. کہا نہیں، جب آپ نے مجھے تیر چبھویا تھا تو میرے پیٹ پہ کپڑا نہیں تھا، آپ بھی کپڑا اتارے. اب تو سوچئے کیا منظر بنا ہوگا اس وقت. خیر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھایا تو سواد اپنی جگہ سے نکلے اور آپ کے پیٹ پہ بوسہ لیا. کس کیا؟ کہا اللہ کے نبی میری کہاں یہ جرت کہ میں آپ سے کروں، کیوں؟ میں نے اس لیے چاہا کہ میری جلد آپ کی جلد سے چھو جائے اور اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیں۔ محبت کا ایک انداز تھا، پیار کی بات تھی۔ پھر آپ نے ان کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کی اور کہا سواد اب سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے، اب یہ بات دیکھنے میں تو ایک ذرا تھوڑی بڑی بھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں۔ یہ روایت سلسلہ تو صحیحہ کتاب میں 2835 نمبر کی روایت ہے ابن حبان سے۔ تو گویا کہ اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو دعائیں مانگ رہے تھے ان دعاؤں میں بہت ہی زیادہ الحاح بھی تھا اور اللہ کے نبی کی آواز میں سوز بھی تھا۔ ایک دعا جو ہمارے سامنے ہے کتاب میں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ الیوم لا تعبد ابدا، اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو تیری کبھی عبادت نہ کی جائے گی، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے۔ دیکھیے اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت کو جوش میں لانا، اللہ تعالیٰ تو یہ کبھی نہیں چاہے گا نا کہ اس کی عبادت نہ کی جائے، لیکن اللہ کے نبی کی اس دعا سے ایک قسم کا جوش دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میری بات کو سن لے۔ خوب رو رہے ہیں، خلوص کے ساتھ، تضرع کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے اتر رہی ہے۔ حضرت ابو بکر بار بار آپ کی چادر درست کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی بس کیجئے، بس کیجئے، آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعائیں مانگ لی ہیں، یعنی آپ اس کی فکر نہ کریں، ایسا نہیں ہو ویسا نہ ہو۔ اسی طرح آپ کو ہوتا ہے کہ بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کا کیا حال تھا۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہم نے دیکھا ہمارے درمیان ہر شخص سو جاتا تھا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور غزوہ بدر کے دن مقداد کے علاوہ ہم میں کوئی گھڑ سوار نہ تھا۔ یہ روایت ہے مسند احمد کی 1161 نمبر کی۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب لوگ سوتے ہیں تو لیڈرز کو جاگنا پڑتا ہے، اور اجر میں رغبت کی کتنی زیادہ طلب تھی صحابہ کو کہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ملتی ہے کہ بدر کے دن ہماری حالت یہ تھی کہ ہم میں سے ہر تین آدمی ایک اونٹ پر سوار ہوتے، اور ابو لبابہ اور علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے اونٹ میں سفر میں سوار تھے، یعنی تین تین کے سے ایک اونٹ آیا۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھ جو دو لوگ تھے وہ ابو لبابہ بھی تھے اور علی بھی تھے۔ اب سب کی باری آتی تھی، جب اللہ کے نبی کی باری آئی تو آپ اترنے لگے، تو ابو لبابہ اور علی نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی آپ کے بدلے بھی ہم ہی پیدل چلیں گے۔ یہ بھی دیکھیں ان کی ایک رسپیکٹ تھی کہ نہیں آپ نہ چلیں ہم چلتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقت رکھتے ہو اور میں آخرت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے میں تم سے بے پرواہ ہو جاؤں کہ تم پیدل چل کے زیادہ اجر لے لو تو میں گھوڑے پہ سوار یا اونٹ پہ سوار ہو کے جاؤں، میں یہ نہیں چاہتا، مراد یہ ہے کہ میں بھی پیدل چلوں گا۔ یہاں سے آپ کو دکھے گا لیڈرز کا کردار، حالات کے مطابق، وہ وقت کے مطابق ساتھیوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں، ہر چیز میں اپنے آپ کو ایک الگ جگہ پہ نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی میدان جنگ میں سب سے آگے ہوتے تھے جب حالات آتے، دیکھیے یہاں تو آپ نے دھنا کہ وہ چھپر میں تھے، لیکن حالات کی بات ہے۔ تو لیڈر کیا ہوتا ہے، وہ موقع دیکھتا ہے کہاں مجھے کام کرنا ہے۔ اب آپ کے اچھا لیڈر ہے تو پھر اس کا مطلب چلے ٹھیک ہے نا لیڈر جا کے تو پھر وہ باتھ روم صاف کرے، کر سکتا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے اس وقت باتھ روم کرنے کی ضرورت ہے یا اس کا کسی دوسرے کام کو، مہمانوں کو انٹرٹین کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیشہ دیکھیے کہ اس وقت کی ضرورت کیا ہے۔ بس وہ ہوتا کیا ہے کہ کوئی کام ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن شیطان ہمارے دماغ میں ایک بات ڈال دیتا ہے، کام ختم کر لو، کام ختم کر لو۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت نکل جاتا ہے جس میں آپ اس کام سے علاوہ کوئی ایسا کام کر سکتے تھے جس کا فائدہ زیادہ تھا، اور وہ موقع دوبارہ نہیں آنا تھا۔ تو بہرحال اسی طرح کی ایک اور بات حضرت علی سے ملتی ہے، کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جاتے تھے، اس دن اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ سخت جنگ کی، آپ کے علاوہ ہم میں کوئی بھی دشمن کے زیادہ قریب نہ تھا۔ اب دیکھیں نا دشمن ادھر ہے، آپ امیجن کریں نا دشمن جہاں ہیں سارے ادھر 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 ہے، تو صحابہ ادھر ہے، اب ایک صحابی یا رہ کے بھی لڑ رہا ہے نا، وہ بھی میدان جنگ میں، اور ایک بالکل اگلی صف میں جا کے دشمن سے لڑتا ہے، فرق ہے۔ تو اللہ کے نبی بالکل دشمن کے قریبی صفوں میں آتے تھے، مراد یہ کہ مشکل کام اپنے پاس لے لیتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ پہ یقین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑے بڑے خطروں میں سے بچنے کے لیے راستے نکالتا ہے۔ اسی طرح انس بن مالک بہت ہی خوبصورت ایک اور روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں جب سواریاں کم تھیں تو لوگ جاتے تھے اور پھر آگے بڑھتے تھے. یقین کریں کہ آپ ان واقعات کو پڑھا کریں, آپ کو اپنے ایمان کے اندر گرمی آتی بھی محسوس ہوگی کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر نیکی کے کاموں سے پیچھے ہو جاتے ہیں. کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بسیسہ نام کے ایک شخص کو جاسوس بنا کر بھیجا تاکہ دیکھے کہ ابو سفیان کا قافلہ کدھر جاتا ہے. جب وہ واپس آئے اور میرے اور اللہ کے نبی کے سوا گھر میں کوئی نہیں تھا. میں نہیں جانتا کہ حضرت انس نے یہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے بعض کے بارے میں بات کہی کہ نہیں. بہرحال کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی باہر آئے اور فرمایا, بے شک ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے, بس جس کے پاس اپنی سواری ہو تو وہ ہمارے ساتھ سوار ہو کر چلے. یعنی آپ کو رائڈ چاہیے تھی, آپ نے مانگی کہ کسی کے پاس رائڈ ہے تو چلے. بس لوگ مدینہ کی بلندی سے ہی اللہ کے نبی سے اپنی سواریوں کو پیش کرنے کی اجازت طلب کرنے لگے. یعنی سب خوش ہو گئے, انہوں نے کہا ہاں ہم اپنی سواری دیں گے. آپ نے فرمایا نہیں, صرف وہی ساتھ چلیں جن کے پاس سواریاں موجود ہوں. بس اللہ کے نبی کے صحابہ چلے یہاں تک کہ مشرکین سے پہلے ہی بدر کے مقام پر پہنچ گئے. جب مشرک آئے تو رسول اللہ نے فرمایا, تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک پیش قدمی نہ کرے جب تک میں اس کو نہ کہہ دوں کہ آگے بڑھو. اور جب مشرکین قریب آ گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا, اس جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. سورۃ آل عمران کی آیت ہے, اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ غزوہ بدر کا موقع تھا اور بعض میں آتا ہے غزوہ احد کا تھا. بہرحال اس حدیث سے پتہ چلتا ہے غزوہ بدر کا یہ موقع تھا کہ چلو دوڑو بھاگو جلدی کرو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. تو عمیر بن حمام نام کے ایک صحابی جو تھے انہوں نے پوچھا, اللہ کے نبی جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ ایسی حیرت سے پوچھا. اور آپ کہتے ہیں نا کہ چوڑائی کم ہوتی ہے لمبائی سے, کپڑے کی ویڈتھ دیکھیے تھان میں اور اس کا لمبائی کتنے میٹر ہوتی ہے. کہا ہاں اس کی چوڑائی آسمانوں کے زمین کے برابر ہے. تو سوچنے لگے اچھا پھر لمبائی کتنی ہوگی. کہیں گے واہ واہ. اللہ کے نبی نے فرمایا, تمہیں یہ کلمہ کہنے پر کس چیز نے ابھارا؟ تو انہوں نے کہا, اللہ کے نبی میں نے کلمہ صرف جنت میں داخل ہونے کی امید پر کیا. کہا آپ نے کہا ہاں تم بھی جنتی ہو. آپ کی زبان مبارک سے سنا تو عمیر نے کہا میں جنتی ہوں. اس وقت ان کے ہاتھ میں کھجوروں کا ایک تھیلا تھا, کھجوریں نکال کر کھا رہے. کچھ کھجوریں کھائیں پھر کہنے لگے, اگر میں ان کھجوروں کے کھانے تک زندہ رہا یہ تو بہت لمبی عمر ہوگی. یعنی کھجوریں ابھی بہت ساری ہیں تو ساری کھاؤں اتنی لمبی زندگی. پھر انہوں نے کھجوریں پھینکی اور میدان جنگ میں کودے اور کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. یہ صحیح مسلم کی روایت 5024 ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ اسی طرح حضرت جابر کہتے ہیں کہ بدر کے دن میں اپنے ساتھیوں یعنی مسلمانوں کے لیے پانی بھرتا تھا. جب وہ داؤد کی روایت ہے 2733, تو کیا پتہ چلا کہ ہر بندہ اپنے حصے کی نیکی کرتا تھا. کوئی جا کے لڑ رہا ہے تو کوئی پانی بھر رہا ہے تو کوئی کسی کے لیے جگہ کا انتظام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح ایک ٹیم ورک کے ذریعے سے برکت دیتا ہے. 313 وہ کام کیسے کر گئے؟ ٹیم ورک تھا اور ایک اسٹرانگ مینجمنٹ تھی, لیڈرشپ تھی, اللہ کے نبی کی بات مانتے تھے. ایک طرف اللہ کے نبی کی زبان مبارک پر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور آپ یہ سب کچھ کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں. اور خاص طور پہ اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگ رہے تھے. دوسری طرف جب ابو جہل وہاں سے نکلا مکہ سے تو اس نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑتے ہوئے دعا مانگی تھی. اب یہاں سے ایک چیز آپ کے نوٹ کرنے کی ہے, بعض دفعہ غلط سے غلط کام کرنے والا بھی خود کو حق پہ سمجھ رہا ہوتا ہے. آج یہ تو ہم کہتے ہیں نا یہ مشرکین مکہ تھے, انہوں نے اللہ کے نبی کو دکھ دیا تکلیف دی, لیکن یاد رکھے کہ وہ نہیں یہ سمجھتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, وہ اللہ کے نبی کو غلط سمجھتے تھے. بالکل جیسے آج کئی لوگ پورے شد و مد سے قرآن پڑھنے والوں کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں, یہ بھٹکے ہوئے ہیں, یہ وہابی ہیں, یہ جاہل ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کوئی دیندار جان کے ایسی باتیں کرتا ہے؟ نہیں, ان کو اس وقت یقین ہوتا ہے کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ہمارے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں. بالکل یہی غلط فہمی ابو جہل کو تھی. کعبہ کا پردہ پکڑ کے اس نے کہا, اللہ ہم میں سے جو فریق یعنی میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے رشتوں کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے آج توڑ دے. اللہ کے نبی کو وہ رشتے توڑنے والا کہتے تھے, کہتے تھے جو ان کے پیچھے لگتا ہے رشتے توڑ دیتا ہے. لڑکیاں ماں باپ کے آگے بولنے لگ جاتی ہیں, لڑکے باپ کے آگے بولتے ہیں, بیویاں شوہروں کی بات ہی نہیں اب سنتی, عورتیں تو بڑی خود مختار ہوتی جا رہی ہیں. تو اپنے آپ کو یہ کیوں سمجھتے تھے کہ ہم بہت ساری رشتے نبھاتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کی دیکھو نا مہندیوں پہ بھی تو جاتے ہیں نا, اپٹن پہ بھی تو جاتے ہیں. دیکھو ہم کتنی رشتے ناتے نبھاتے ہیں, ہم ایک شادی پہ 8-8 دن جا کے بیٹھتے ہیں. یہ کیا دیندار بن گئے ہیں کہ اب یہ شادیوں پہ بھی نہیں آتے. اس کو رشتے توڑنا کہتے تھے. اور اسی طرح کچھ اور باتیں کی اور آپ دیکھیے کہ اس کی دعا قبول ہوئی. آگے آپ سنیں گے کہ اس کی جان چلی گئی. تو یہاں سے ہمیں اپنی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم غلط کام کرتے ہوئے خود کو حق پہ ہی نہ سمجھتے رہے.